الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زماں دوستو. حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زماں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ حکمران دوستو اور اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں. بخاری کا یہ کارواں دوستو. میرے والد محترم پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستو، مجھ سے پہلے ہندوستان کے عالم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قاسمی نہایت اچھے انداز میں اپنی معروضات پیش کر رہے تھے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، یہ اولیاء امت کانفرنس ہے. انشاءاللہ اس کانفرنس میں انہی سچے اولیاء کا تذکرہ ہوگا جن کی ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت پر قائم رہتے گزر گئی. من گھڑت پیروں، من گھڑت مولویوں اور ضمیر کا سودا کرنے والے نام نہاد مشائخ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی ساری زندگی نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، بدعات کرے، رسم و رواج کرے، شرک کرے اور کروڑ مرتبہ اپنے آپ کو ولی کہے، سنی کہے، وہ جھوٹا شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تاریخ اسلام کا ورق پلٹنے سے ہمیں ایک چیز ہر نبی اور ہر ولی میں نمایاں نظر آتی ہے. وہی چیز جس ولی میں ہوگی وہی کامل ولی ہے، وہی کامل پیر. ایک چیز ہر نبی اور ہر ولی میں مشترک، جس میں وہ چیز نہیں وہ نہ نبی ہے نہ ولی. وہ چیز کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایک چیز نبی میں بھی وہی، ولی میں بھی وہی، اور جس میں وہ چیز نہ ہو نہ نبی ہے نہ ولی. آج بہت سارے لوگوں میں وہ چیز نہیں. جب وہ چیز نہیں، ولایت کیسی ہے؟ ریاضت کیسی ہے؟ اللہ کے پاس قبولیت کیسی ہے؟ وہ چیز جو ولی اور نبی میں مشترک ہوتی ہے وہ ہے دین پر قائم رہنا، جس کو ہم استقلال کہتے ہیں. فرعون کی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ دریائے نیل کی موجوں میں اتر جائے، نمرود کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ آتش نمرود میں گر جائے، بنی اسرائیل کے خونخواروں کا مقابلہ کرنا پڑے تو پھانسی کی کوٹھڑی میں بند ہو جائے، اور ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا پڑے تو وہ زکریہ کی طرح آرے کے نیچے گر جائے اور دریائے نیل کی موجوں میں کبھی اتر جائے، طوفان کی بلا سے موجوں میں اتر جائے اور آندہ کے درے یتیم کی طرح ابو جہل کے مقابلے میں، ابو جہل کی سرداری کے مقابلے میں سب کچھ لٹا دے، لیکن نہ اللہ کے فرمان کو چھوڑے نہ اپنے اعلان کو چھوڑے، اسی پر ساری زندگی بسر ہو جائے. جس میں یہ کمال ہے اسی کو نبوت والا پیغمبر کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اسی استقلال پر، اسی استقامت پر، اسی پختگی پر، اسی دین پر قائم رہنے والی صفت پر ہم نے نبیوں کو پرکھا. اب ذرا آگے چلے، اس اسلام کے لیے آمنہ کے درے یتیم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے ابو طالب نے حضور سے کہا، بھتیجے مکے کا سردار ابو جہل کہتا ہے سرداری چاہتا ہے، سرداری حاضر ہے، پیسہ چاہتا ہے پیسہ حاضر ہے، لڑکی چاہتا ہے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن ایک خدا کا نام لینا چھوڑ دے. حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، چچا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے، محبت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن توحید کے پرچم کو کبھی نہیں چھوڑے. اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے مکے کی گلیوں میں رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس اسلام کے لیے نبی کے چہرے پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، اس اسلام کے لیے رسول اللہ کے بدنام شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے نبی کو دھکے دے دے کر مکہ سے نکالا گیا، اس اسلام کے لیے طائف کی وادی میں پیغمبر شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے رسول اللہ کو پتھر مارے گئے، اس اسلام کے لیے رسول اللہ بدر کے میدان میں گئے، احد کی لڑائی میں گئے، خیبر میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے، ذوالحشیر میں گئے، 27 نظامات میں آمنہ کا در یقین گیا، اس اسلام کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، اس اسلام کے لیے 3-3 دن پیٹ پہ پتھر باندھے، اس اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اس اسلام کے لیے سب کچھ بہا دیا، اس اسلام کے لیے بچے کو بھی چھوڑ دیا، اس اسلام کے لیے خاندان کو چھوڑ دیا، اس اسلام کے لیے چچاؤں کو چھوڑا، اس اسلام کے لیے برادری کو چھوڑا، اس اسلام کے لیے چودھریوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، لیکن اللہ کی توحید کو نبی نے نہیں چھوڑی۔ اس اسلام کے لیے میرے دوستو بلال کو تپتی ریت میں لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، نادیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لبینہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس اسلام کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کیے گئے، احد کی لڑائی میں 70 صحابی شہید کیے گئے، اس اسلام کے لیے حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے احد کے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے، اس اسلام کے لیے حضرت کعب ابن مالک کو تکلیفیں آئیں، اس اسلام کے لیے میر معودہ میں 67 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، اس اسلام کے لیے بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، پھر اسی اسلام کے لیے 50,000 صحابہ شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے میرے 27,000 صحابہ خلافت راستہ کے دور میں شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے صحابہ کرام کے بعد میرے دوستو تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھو، اس اسلام کے لیے سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے زنجیریں پہنا کر ذبح کر دیا گیا، لیکن سعید کے زمان پر یہی تھا، حجاج تو ظالم ہے، میں تیرے ظلم کے مقابلے میں ننگی شمشیر بن کے کھڑا ہوگا، تو غدار ہے، تو دشمن ہے، تو اسلام کا مخالف ہے، تو نے 18,000 بے گناہوں کو شہید کیا ہے، شہید کے جب تک جسم میں خون گردش کرتا رہے گا تیرے ظلم کے مقابلے میں ننگی تلوار بن کر میدان میں کھڑا رہے گا۔ سعید بن جبیر کے واقعات کو جن علماء نے سنا اور دیکھا ہے میرے دوستو آپ حیران ہوں گے، سعید کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا مولوی تھا، آئے آج ہم نے مولوی نے اپنی قدر نہیں پہچانی، آج عالم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، اس کو پتہ نہیں عالم کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس عالم کو دیکھو کہ سعید کو ہتھکڑیاں لگا کر جب عدالت حجاج میں پیش کیا گیا، جرم یہ تھا کہ اس نے ابن اشعث کی بغاوت میں حصہ لے کر حجاج کی مخالفت کی تھی، میرے دوستو ایک بوڑھا اس مجمع سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس بوڑھے نے کہا حجاج سعید کو قتل نہ کرو، اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دے، میرے بچوں کو قتل کر دے، حجاج نے کہا تجھے کیوں اس کے بدلے میں قتل کروں، تو بوڑھا کہتا ہے اس لیے کہ اس وقت روح زمین پر سعید بن جبیر سے بڑا قرآن و حدیث کا عالم کوئی نہیں، لیکن حجاج کو ترس نہیں آیا، سعید کھڑا ہے، حجاج بن یوسف نے سعید سے جو گفتگو کی اس نے جو جواب دیا وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، میرے دوستو حجاج بن یوسف کی عدالت میں جب سعید کھڑا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کاغذ قلم لاؤ، بیٹا کاغذ قلم لے کر باپ کے پاس آیا، باپ کھڑا ہے، کہنے لگا بیٹا لکھ، وصیت لکھانے لگا، حضرت سعید نے فرمایا اے اللہ میں تیرے نام پہ تیرے نبی کے نام پہ جان دے رہا ہوں. اے اللہ میں تو شہید ہو جاؤں لیکن میرے من میں جواب حجاج کو اتنا کمزور بنا دینا کہ اس کی تلوار کسی مسلمان کی گردن پر نہ چل. یہ دعا کرتے ہیں. سعید کا بیٹا زار و خطا روتا ہے تو سعید بن جبیر نے کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا اگر تیرے خدا نے تیرے باپ کی عمر 53 سال سے زیادہ نہیں لکھی تو تیرا باپ کیا کر سکتا. اس کے بعد سعید بن جبیر کو ساری دنیا کے سامنے ذبح کر دیا گیا لیکن اس کے پائے استقلال میں فرق نہیں. اس نے گردن نہیں جھکائی. اس نے موقف کو تبدیل نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا مطلب نہیں سمجھا. آج مولوی تقریر کر کے چلا جاتا ہے پولیس پکڑ لے آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ چودھری صاحب اسی نے میرا مطلب ہی نہیں سمجھا. بات حق کی کہہ کر وہ کہتا ہے تم نے میرا مطلب نہیں سمجھا. ایسی بات نہیں. سعید بن جبیر شہید ہو گئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کی شہادت کے بعد اس کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ وہ خون حجاج کے تخت کے نیچے چلا گیا. اس نے کہا ڈاکٹر بلاؤ ڈاکٹر بلائے گئے. اس نے کہا میں نے 18,000 آدمیوں کو قتل کیا کسی کے جسم سے اتنا لہو نہیں نکلا. یہ کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا حجاج تیرے ڈر سے ہر مقتول کا مظلوم کا خون خشک ہو جاتا تھا لیکن سعید کے دل میں تیرا رائی چلانے کے برابر ڈر نہیں. اس لیے اس کا خون خشک نہیں. میرے دوستو اس دین اور اس قرآن کے لیے حق گوئی کے لیے سعید کو ذبح کر دیا گیا قرآن کا عالم. اور اس کے بعد میرے دوستو دیکھیے تیرا اور میرا ایمان جس کو آج دنیا کا 90 کروڑ مسلمان اپنا ایمان کہتا ہے جس کا نام حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا جلیل قدر ایمان ہے. تسبیح کرنا ذکر کرنا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنا اسلام ہوتا دین ہوتا شریعت ہوتی تو وہ ابو حنیفہ جس نے 90,000 مسئلے قرآن حدیث سے نکال کر چٹانے رقم کی ہے وہ کبھی سر پر کفن باندھ کے خلیفہ منصور کے مقابلے میں نہ آتا. صحیح امام ابو حنیفہ جیل میں ڈال دیا اور ابو حنیفہ کا جنازہ 4 سال تھا. جب جیل سے اٹھا تو اس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا. اتنا عظیم انسان تھا ابو حنیفہ اتنا عظیم آدمی اس اسلام کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا لیکن اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. اس اسلام کے لیے امام شافعی کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا لیکن اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. اس اسلام کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا لیکن اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. اس اسلام کے لیے احمد بن حنبل کو روزانہ 40 کوڑے جیل میں اس کی پشت پر لگتے تھے اور محمد بن سیری کہتا ہے کہ وہ کوڑا اتنا سخت ہوتا تھا کہ لو دوری پر اگر چیلی حضرت اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا ہاتھی بھی کام کرتا. اور جب وہ احمد بن حنبل جیل سے نکلا تو احمد بن حنبل نے کہا ابو حاتم تجھے مبارک ہو. لوگوں نے کہا اے امام وقت کے امام تو ابو حاتم کو مبارک کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ ابو حاتم تو اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. جس طرح آج بھی کہے محمد خان ڈاکو تجھے مبارک ہو. ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا اے امام بتا ڈاکو کو مبارک بات کہتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب میں نے جیل میں قدم رکھا تھا تو وہ ڈاکو جیل میں تھا. اس نے میرے پاس آ کر کہا اے وقت کے امام میں ڈاکو ہوں مجھے حکومت نے بڑا مارا ہے لیکن میں نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا اور میں ڈاکو ہو کر موقف پہ قائم ہوں. اور اے امام اگر تو اپنے قدموں سے پھسل گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں پھسل جائیں. عظیم انسان تھا احمد بن حنبل. اور میرے دوستو احمد بن حنبل پر بات ختم نہیں ہو گئی. یہ دیکھیے تاریخ کا ایک سنہرا اور ترخشندہ انسان ہے جس کو امام غزالی کہا جاتا ہے.
امام غزالی اتنا بڑا عالم ہے کہ میں اس کی علم کی داستانیں اگر سناؤں آپ حیران رہ جائیں گے. امام غزالی اتنا عالم ہے لیکن نظام الملک بادشاہ سے ٹکرا گیا, اس کی حکومت سے ٹکرا گیا, اس کو شہر سے نکال دیا گیا, اس کو جنگلات میں پھرنا پڑا, لیکن اس نے نظام الملک بادشاہ کی حکومت سے دستخط نہیں کی. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا عالم جس کا نام امام ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, وہ ابن تیمیہ جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کے علم کو میں دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گرتی ہے. وہ ابن تیمیہ کہ جس کی وفات کے وقت 600 قلمی کتابیں لکھی ہوئی اس کے صندوقوں سے نکلی, وہ ابن تیمیہ جس کے شاگردوں میں بہت بڑا سیرت نگاہ علامہ ابن قیم تھا جس نے زاد المعاد سیرت کی سب سے بڑی دنیا میں کتاب لکھی, وہ اسی ابن تیمیہ کا شاگرد تھا. وہ ابن تیمیہ جس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف حافظ عماد الدین ابن کثیر تھا. وہ ابن تیمیہ جس کے حلقہ درس میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر چند نمبر کی حدیث لکھا کرتے تھے, وہ ابن تیمیہ. لیکن جب اس ابن تیمیہ نے دیکھا کہ کتنا تعداد پورے سر پہ چڑھایا ہے, اس ابن تیمیہ نے مسجد کے تقدس کو یہ کہہ کر نہیں رہنے دیا کہ چونکہ میں مولوی ہوں, چونکہ میں مصنف ہوں, چونکہ میں امام ہوں, اس لیے میرا کام رہنا نہیں ہے. اس ابن تیمیہ نے مسجد کی مسجد کو چھوڑ دیا, اس ابن تیمیہ نے مسجد کے اس جناب محراب و منبر کو چھوڑ دیا اور تلوار اٹھا کر وہی ابن تیمیہ سر پر کفن باندھ کے سڑکوں پہ نکل آیا. ابن تیمیہ نے تاتاریوں کا خود مقابلہ کیا اور اس کے بعد ابن تیمیہ جب گرفتار ہو گیا 3 سال ابن تیمیہ دمشق کی جیل میں رہا اور اسی جیل سے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ہوئی, جنازہ جیل سے نکلا, 1,00,000 علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کیا. اتنا بڑا عالم تھا, یہ تاریخ ہے حق پرست علماء کی, مجاہدین اسلام کی. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اسلام صرف اسی پہ بند ہو گیا ہے کہ خان کا میں بیٹھ کر تصویر کر. یاد رکھ ایک پیر و مرشد سلسلہ قادریہ کا امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہو رحمت اللہ تعالی. اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا کتب اس دنیا میں گزرا ہو کہ جس نے 40 سال بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا خطبہ دیا, 40 سال قرآن کا درس دیا, حدیث کا درس دیا, اور وہ سبحانی جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک تہجد کی نماز پڑھی. وہ ابن تیمیہ, وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جس کے لاکھوں شاگرد ہیں, لاکھوں مرید ہیں, اور اس کے استقامت کو دیکھو. اتنے فتنے دنیا میں آئے لیکن اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکا. میرے دوستو, پیر کی ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ دین کا معاملہ آئے وہ ڈٹ جائے, نبی کی سنت کو نہ چھوڑے, اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑے, پیر اسی کو کہتے ہیں. میرے دوستو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کئی من گھڑت رسمیں ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں, اور بولو صحیح. ان رسموں کا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا ختم تمہیں پہنچ گیا کہ 11 تاریخ کو ختم دینا چاہیے, یہ بات ان کی تمہیں نہیں پہنچی کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت جی اپنا چہرہ چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام من گھڑت رسم, ایک من گھڑت رسم اس اللہ کے ولی کے نام کی بنائی اپنی طرف. ان باتوں کا, ان من گھڑت واقعات کا پیران پیر سے کوئی تعلق نہیں. ایک دن مرید بھی عورت پیران پیر کے پاس آئی, کہنے لگی میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا, ایک بیٹا, وہ مر گیا, اسرائیل جان نکال کے لے گیا, اب میں کیا کروں, اس میرے بیٹے کو زندہ کر دو. پیران پیر نے اسی وقت کہتے ہیں من گھڑت واقعہ پیر کے نام پہ بنانا, لکھا جی پیران پیر نے اسرائیل کو بلایا, اور بلا کر اسرائیل سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور مردے قبروں سے اٹھ کر بھاگ گئے.
دیکھو
پیران پیر نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا چھین لیا, وہ بھی اسرائیل عجیب ہے. میں نے کہا وہ پاگلوں آنکھ بنانی ہے تو کوئی اور بناؤ. پیران پیر نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور اسرائیل نے جب حضور علیہ السلام کے ساتھ آتے ابراہیم کی جان نکالی اور حضور کا ساتھ دادا ابراہیم حضور کے ہاتھوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے اور حضور فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک کا لمحزونین, اے بیٹے ابراہیم ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں. اس کے بعد حضور کے بیٹے کی جان نکل گئی. حضور تو اسرائیل سے اپنے بیٹے کی روح واپس نہیں دلا سکے. پیران پیر نے روحوں کا تھیلا چھین لیا. حضور علیہ السلام سے بھی بڑا پیران پیر کا مقام ہو گیا. اولیاء اللہ کو سمجھو اور اولیاء کی طرف وہ باتیں منسوخ نہ کرو جن کا اولیاء کی کتابوں میں بھی کوئی ذکر نہیں. غنیت الطالبین حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب, اس کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہے. کہتے بھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کو کندھا دیا جب حضور معراج پر گئے. بے پیران پیر حضور علیہ السلام وسلام کے واقعہ معراج کے پونے 500 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سو سال بعد؟ پونے 500 سال بعد پیدا ہونے والا بتاؤ وہ کندھا دے سکتا ہے حضور علیہ السلام کو معراج کے بعد کندھا دے سکتا ہے؟ اس وقت پیران پیر رحمت اللہ نے کہا ہے, کہنے لگے بھی دھوبی مر گیا ہے بغداد میں. منکر نکیر نے پوچھا مر کو تو کا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا میں پیران پیر کا دھوبی ہوں. میں پیران پیر کا من غلط رسلے. وہ منکر نکیر اللہ کے پاس گیا, اس نے کہا جی میں نے اس کو کہا کہ مر ربو کا, اس نے کہا پیران پیر کا دھوبی ہوں. اور یہ میں نے جب دوبارہ کہا اس نے میرے منہ پہ تماشا مار دیا. اللہ نے فرمایا چپ رہ کہیں پیران پیر کو پتہ نہ لگ جائے وہ اوپر نہ آ جائے. دیکھو یارو من غلط رسم بنائی کہ نہیں بنائی؟ اور ایک ملا کہنے لگا جی مائی رابعہ بصری حج کرنے گئی, خانہ کعبہ 3 میل باہر نکل آیا استقبال کرنے. خانہ کعبہ باہر نکلا. میں نے کہا حضور علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے حضور تو 4-5-6 میل بعد حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے اور مکے کے سردار ابو سفیان نے اجازت نہیں دی کہ آپ عمرہ کریں. حضور تو وہیں سے مدینہ واپس چلے گئے. حضور مدینہ سے آئے اور عمرے کے بغیر چلے گئے. حضور کے لیے تو خانہ کعبہ باہر نہیں آیا, مائی رابعہ بصری کے لیے تیرا باپ لے آیا. حضور کے لیے نہیں آیا, من غلط رسم. اب دیکھو اس میں مائی رابعہ بصری بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ قصور اس شرک اور بدعت والی ذہنیت کا ہے, ان ملاؤں کا ہے کہ جنہوں نے پیٹ کے طاقت کو بھرنے کے لیے اللہ کے سچے ولیوں کو بدنام کیا. ولی کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کو رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سن کا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اور آج کا ملا کہتا ہے بغیر بابے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اور کشتی پار لگا دے. اب بتاؤ اس میں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس ولی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ سید علی اجمیری لاہور والے یہ اولیاء اللہ اس دنیا میں اسلام کے برگزیدہ ولی دنیا میں گزرے ہیں. ان کے قدموں کے صدقے دنیا میں اسلام پہنچا ہے. انہوں نے توحید کی روشنی پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی ہے. لیکن کتنا افسوس ہے کہ آج ان کی قبروں پر روپے پیسے لوٹنے والے ان ملاؤں نے ان سچے پیروں کا نام لے کر لوگوں کی جیبوں کو
کاٹنا شروع کر دیا, ان کا نام لے کر من غلط رسمیں بنائی, ان کا نام لے کر من غلط طریقے یاد کیے. لیکن یاد رکھو جب تک علماء دیوبند کا ایک بچہ بھی اس دنیا میں موجود ہے, اللہ کے سچے بلیوں کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے
گی.
میرے دوستو, اللہ کے سچے ولی وہ ہیں جنہوں نے دین کے نام کو پوری دنیا میں روشن کیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک اور سچا اللہ کا ولی دنیا میں پیدا ہوا ہندوستان میں, ایک اللہ کا سچا ولی اور اللہ نے پیدا کیا. وہ نوجوان ولی کون تھا میرے دوستو؟ مغلوں کا بادشاہ تھا جلال الدین اکبر. جلال الدین اکبر جسے اکبر بادشاہ کہتے ہیں, ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ. اس نے کہا تھا اسلام پرانا ہو گیا, اس نے نعوذ باللہ ایک نیا اسلام بنا لیا جس کو دین الہی کہا, دین انوری کہا. اس وقت ایک بات ذہن میں رکھیں, تاریخ کے طالب علم موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. اکبر بادشاہ جب ہندوستان کا حکمران بنا, اس وقت ایران بھی ہندوستان میں شامل تھا, افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا, ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. جب اکبر بادشاہ یہاں پہ نام ہوا, یہاں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, پارسی بھی تھے, یہاں مغلوں کی کئی طبقے یہاں موجود تھے, یہاں ہندو سکھ موجود تھے. اکبر بادشاہ کو اس کے درباری ملاؤں نے مشورہ دیا کہ تیری حکومت ایسے کامیاب ہوگی کہ تو ایسا مذہب بنا جس سے عیسائی بھی خوش رہے, یہودی بھی خوش رہے, پادری بھی خوش رہے, اور جناب سکھ اور ہندو بھی خوش رہے, مسلمان بھی خوش رہے. اس نے نیا مذہب بنایا جس کا نام دین الہی رکھا. اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے ملا درباری مولوی بن گئے, اور درباری مولویوں کی کسی دور میں کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کسی دور میں کمی. بادشاہ سے کہتے ہیں جناب تیرے علاوہ تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا بادشاہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں. چنانچہ اکبر بادشاہ نے دین اکبر ہی بنایا. اس وقت اگر کوئی مولوی حق پرست عالم, کوئی چیئر عالم دین میدان میں نہ اترتا, جب اکبر بادشاہ نے اسلام کے مقابلے میں نیا دین کھڑا کیا, آج اس ہندوستان پاکستان میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. اس وقت اگر کوئی عالم حق پرست میدان میں نہ آتا, سارے مولوی بادشاہ کی جھولی میں چلے گئے, سارے مولوی اس کی شان میں مصیبے پڑنے لگے, دین کی شکل بگاڑ دی گئی, دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اس زمانے میں ایک قلندر, ایک درویش پوری سلطنت سے, پوری فوج سے, پوری پولیس سے, پوری حکومت سے ٹکرانے کے لیے سر سے خدر کی ٹوپی پہن کر, خدر کی چادر پہن کر, خدر کی قمیص پہن کر میدان میں اترتا ہے. وہ مولوی تھا, وہ ایک خانقاہ کا نوجوان تھا, وہ ایک ولی تھا, وہ ایک قطب تھا, وہ ایک پیر تھا جس نے ہندوستان میں آ کر سر اٹھا کر حق و باطل کی اس تاریخ کو زندہ کیا, جس نے بادشاہ وقت سے ٹکرا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ حق پرست نہ جیلوں سے گھبراتا ہے, نہ تختہ دار سے گھبراتا ہے, نہ فالتو پہ چڑھنے سے گھبراتا ہے. حق پرست ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین کے پرچم کو کبھی سر نظر نہیں کر سکتا. وہ نوجوان کون تھا؟ وہ مجاہد کون تھا؟ اس مجاہد کو تاریخ کی زبان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا. مجدد الف ثانی سرہند کی بستی سے نکلا. کئی مولویوں نے کہا مولوی یا شیخ احمد تجھے کیا تکلیف ہے, پیسہ لے لے, بیٹھ جا، تجھے کیا تکلیف ہے، دیکھ کتنی فوج مقابلے میں ہے، دیکھ مارشل لگ چکا ہے، دیکھ کرفیو ناسم ہے، دیکھ فوجیوں کی حکومت ہے، دیکھ پولیس ایک طرف کھڑی ہے، تو ہلاکت میں جاتا ہے۔ مجدد الفسانی نے کہا دین کو بچانے کے لیے میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے، منظور ہے۔ وہ شیخ احمد سرہندی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اکبر نے شیخ احمد کو جیل میں ڈال دیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا اور اس دربار کے مولویوں نے کہا کہ تیرے دربار پہ ہر آدمی سر جھکاتا ہے، جب تک شیخ احمد تیرے دروازے پہ سر نہیں جھکائے گا تیرا مذہب دنیا کے مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیسے شیخ احمد کو لایا جائے، وہ کیسے سر جھکائے؟ انہوں نے کہا یہ مجدد ایسے تو سر نہیں جھکائے گا، ایک گیٹ بنا، ایک بہت بڑا گیٹ بنایا، اس میں ایک الماری لگائی اور یہ اعلان کر دیا کہ مجدد کو شیخ احمد سرہندی کو اس الماری سے داخل کیا جائے، ویسے یہ سر نہیں جھکائے گا، چلو الماری سے گزرے گا، یہ گردن نیچے کرے گا۔ اور اکبر لوگوں سے کہتا ہے اور لوگوں دیکھو تمہارے امام نے میرے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ جہانگیر نے کہا مجدد الفسانی کو ہتھکڑیاں پہنا کر بیڑیاں پہنا کر لایا جاتا ہے، جب وہاں پہنچے پاؤں کی بیڑیاں ہتھکڑیاں کھول دی گئی، اس گیٹ سے اس مجدد کو گزارنے لگے۔ مجدد اگر سر جھکا کر دیش کی الماری سے گزر جاتا تو دنیا کے اندر اسلام کا سر جھک جاتا، مجدد نے سر نہیں جھکایا بلکہ پہلے اپنی ٹانگوں کو اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ مجدد الفسانی اکڑ کر جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اس نے کہا شیخ احمد تو کیا کہتا ہے؟ شیخ احمد نے کہا جہانگیر تیرا دین جھوٹا، تیرے باپ کا مذہب جھوٹا، میرا اور میرے مصطفیٰ کا دین پہلے بھی سچا تھا آج بھی سچا تھا۔ اس نے کہا اس کو جیل میں دوبارہ ڈال دو، یہ وہی جہانگیر ہے، یہ وہی مجدد الفسانی ہے جس کی قبر پر علامہ اقبال 1980 میں گیا اور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی قبر پہ سرہند کی بستی میں 1980 میں علامہ اقبال نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس خاک کے دروں سے ہے شرم کا ستارے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس خاک کے دروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اقبال، اے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرم یہ کہا۔ شیخ احمد نے گردن نہیں جھکائی، بلاخر دنیا نے دیکھا کہ یہ جہانگیر اپنے مذہب سے توبہ کرتا ہے، مجدد الفسانی کے استقلال کے سامنے بادشاہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے، جہانگیر چل کر مجدد کی جیل میں گیا، معافی مانگ کر باعزت رہا کیا اور جہانگیر باعزت رہا کر کے مجدد کو لے آیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، مجدد کو اپنا پیر سمجھتا ہے۔ اگر مجدد اس وقت استقلال کا مظاہرہ نہ کرتا نہ جہانگیر مسلمان ہوتا، نہ اس کے بیٹے عالمگیر شاہ جہاں فتاوا عالمگیر نہ لکھتے، اسلام کا نام و نشان برے صغیر سے بیٹھ جاتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجدد کے بیٹے خواجہ معصوم کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام قائم ہوا، مجدد نے دنیا کو بتا دیا اور لوگوں ایک وقت آئے گا ہر آدمی اپنے آپ کو مجددی کہے گا، نقشبندی کہے گا، آج وہ وقت آ چکا ہے، ہر آدمی مجددی ہے، ہر آدمی نقشبندی ہے، لیکن لوگوں مجدد نے دنیا کو بتایا کہ مجددی یوں نہیں بنتا، مجددی دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میری یہ گردن نہ بادشاہ کے دروازے پہ جھک سکتی ہے، نہ آستانے پہ جھک سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ جھک سکتی ہے، یہ گردن جھکے ہی تو ایک پروردگار کے سامنے جھکے گی۔ آج ہر آدمی نقشبندی، ہر آدمی مجددی ہے، لیکن آج
اگر مجددی بننا ہے، اگر نقش بندی بننا ہے تو مجدد کے نقش قدم قدم کہ جس میں سر پر اپنے شادی کو ٹھکرا کر توحید کے پرچم کو سربلند کر دیا. مجدد الفسانی سب کو رحمت اللہ تعالی. اس کے بعد ان کے بیٹے خواجہ معصوم آئے اور ان کے اولاد آئے. اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر انحطاط پیدا ہوا. کوئی عالم نہ آیا. بلاخر اللہ نے دلی کے ایک عالم شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا کر دیا. توجہ ہے. میں آپ کو ہندوستان کی 70 کتابوں کی تاریخ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے. شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس لڑکے کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا. اس لڑکے کا کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ. ہندوستان میں اس وقت پیدا ہوا جب فتنہ انموذج کھڑا تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے چونکہ مغل ہندوستان میں حکمران تھے، مغلوں کی وجہ سے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی. سرکاری زبان کیا تھی؟ چنانچہ شاہ ولی اللہ اپنے باپ کی مسلم پر بیٹھ کر، اپنے باپ کے کتابیں پڑھ کر، اپنے باپ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا کارنامہ جو دنیا نے سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے عربی زبان سے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. جب شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا اس وقت پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ میں قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں منتقل نہیں ہوا تھا. شاہ ولی اللہ نے حضور کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ عربی سے فارسی میں کیا. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اس فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا. اور آج پوری دنیا میں قرآن کے جتنے بھی ترجمے ہیں ان تمام ترجموں کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کا اردو ترجمہ. شاہ ولی اللہ کے چار بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین اور چوتھے بیٹے کا نام تھا شاہ عبد العزیز. شاہ عبد العزیز وہ تھے کہ جن کے دور میں انگریز ہندوستان میں آ چکا تھا، جنہوں نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے سن 1767 میں فتوی جہاد جاری کیا. شاہ عبد العزیز تھے فتوی جہاد جنہوں نے انگریز کے خلاف جاری کیا. شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین قرآن کا ترجمہ اردو میں لکھا. اور شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبد الغنی ہے. یہ چوتھے بیٹے ایسے بیٹے ہیں کہ جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے رحمت اللہ. یعنی شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید. بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ کریں. یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں انگریز آ چکا تھا. آج آپ نوجوان سنتے ہیں کہ جی انگریز ایسا تھا، انگریز ویسا تھا، انگریزوں کی حکومت ایسی تھی، علماء نے قربانیاں پیش کی تھی. اس کے بعد دیوبند کا مدرسہ دیوبند میں بنا، پھر بریلی کا مدرسہ بریلی میں بنا. یہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ میری آج معروضات کو توجہ سے سنیں گے تو آج آپ کو سارا راز آپ کو پتا چل جائے گا کہ دیوبند کیوں بنا، بریلی کیوں بنا، غلام احمد قادیانی کیوں بنا اور ہندوستان کے فتنے کیوں بنے، انگریز سے ٹکرانے والے کون تھے اور انگریز سے جزیرے لینے والے کون تھے. ادھر ٹھیک ہے، توجہ ہے. شاہ عبد العزیز سب سے پہلے انگریز کے خلاف اپنا جان کیا. انگریز 1601 میں آیا تھا ہندوستان میں تجارت کے نام سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. اس نے ایک ڈیڑھ صدی ہندوستان کے چار صوبوں پر قبضہ کر لیا تھا. اور میرے دوستو یہ سلطان تھی وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی قبر پر 1936 میں مولانا مظفر علی خان نے جا کر کہا تھا، سلطان ٹیپو کی قبر میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہند کو مہروں میں اسرار وفا تو نے کیا.
ہند کو محل میں اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا، ہند میں آج تو یہ جذبہ بیداری ہے، یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، علماء دیوبند
زندہ
باد۔
اب دیکھیے، آپ نے سلطان ٹیپو کی کارگزاری سے تصویر کے دو رخ دیکھ لیے۔ ایک رخ وہ ہے کہ جس کی قیادت شاہ عبد العزیز نے کی، شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرو، سلطان ٹیپو سب سے پہلے اس کے فتوے پہ عمل کر کے میدان میں آیا۔ اور دوسری طرف دوسرا رخ تھا انگریز کے ٹوڑی کا، جس کا کردار میر صادق نے ادا کیا۔ میرے دوستو، ایک طرف شاہ عبد العزیز اور سلطان ٹیپو ہے، ایک طرف میر صادق ہے، اور اس کے بعد ایک طرف نواب سراج الدولہ ہے جس نے انگریز سے جنگ پلاسی لڑی، اور دوسری طرف وہ نواب سراج الدولہ کا سپاہ سالار ہے جس کا نام میر جعفر اور ایک امی چند تھا۔ دیکھیے، ایک طرف مجاہدوں کی تاریخ ہے، شاہ عبد العزیز، سلطان ٹیپو اور نواب سراج الدولہ، اور دوسری طرف میر صادق اور میر جعفر اور امی چند ہے۔ یہ تصویر کے دو رخ ہیں، اور یہ دو رخ اس وقت سے چلے تھے اور آج تک یہی دونوں رخ اس بر صغیر میں موجود ہیں۔ ایک انگریز کا آج بھی دشمن ہے، ایک انگریز کا آج بھی نمکار ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں اسلام نہیں آتا کہ انگریز تو چلا گیا لیکن انگریز کے ٹوڑی اس ملک میں موجود ہو۔ میرے دوستوں، میں سمجھ، یہ آج تم نہیں دیکھتے سلطانوں کو، توانوں کو، قریشیوں کو، گیلانیوں کو، گردیزیوں کو، اور پنجاب کے سجادہ نشین پیروں کو کہ جن کے پاس پانچ پانچ سو روپے ہیں، کسی کے پاس 900 روپے، کسی کے پاس 700 روپے، کسی کے پاس 32,000 ایکڑ زمین۔ میں سوال کرتا ہوں اپنی نئی نسل سے، پڑھ لکھ کے لوگوں سے، مجھے بتاؤ یہ 500 روپے کس نے دیے، یہ 900 روپے کس نے دیے؟ ہائے، مسلمان قوم کی لاشوں کے اوپر غداری کا ٹیکا لگا کر اپنے ماتھے پہ مربے لینے والے آپ اس قوم کے طریقہ ہے۔ ان سے بڑا دشمن اسلام اور مسلمان قوم کا کوئی نہیں ہوگا۔
یہ 500 مربع، یہ 600 مربع، یہ تخت دلطانے کے پاس 700 مربع ہو، وہ اس ملک کا مسادہ ہے، اور ایک طرف عطا النشا بخاری ہو جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا ہو اور خطر کے کپڑوں سے اٹھا ہو، اور یہ ملک کی نئی نسل اس عطا النشا کو غدار کہے اور دلطانے کو ملک کا مفادار کہے، اس کے بڑی بلانی اس قوم پر کیا رکھا؟
یہ ہماری دشمنی، یہ ہمارے اس قوم اور ملک کی دشمنی اور بدقسمتی ہے۔ ہماری تاریخ بدقسمتی ہے کہ ہم آج گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا غدار کون ہے، ہمارا وفادار کون ہے، ٹوٹی کون ہے، انگریز کے گھوڑوں کے کھڑے ملنے والا کون ہے، اور انگریز کے وائسرائے برطانیہ سے ٹکرا کر کالا پانی مالتا کے سنگلاس سناٹوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نغمہ آزادی کے گیت گانے والا کون؟
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔
میرے دوستو، تصویر کے دو رخ، ایک کی قیادت میر صادق اور میر جعفر نے کی، ایک کی قیادت شاہ عبد العزیز، سلطان ٹیپو اور نواب سراج الدولہ نے کی۔ توجہ کرے ذرا، یہ سن 1792 کی بات ہے۔ سلطان ٹیپو 1792 میں شہید ہو گیا، سنگ پتن کے۔ میرے دوست، سن 1824 ایک اور مارکا شروع ہوا، ایک اور واقعہ شروع ہوا۔ یہ تصویر کا ایک اور باب ہے۔ سن 1824 ہندوستان کے سب سے بڑے پیر سید احمد سے ہوئے، جن کو سید احمد بریلوی کہا جاتا ہے،
ہندوستان میں بریلی نام کے دو شہر ہیں. کتنے شہر؟ بریلی نام کے کئی لوگوں کو نقصان ہو جاتی ہے. ہندوستان میں بریلی نام کے کتنے شہر ہیں؟ ایک شہر کا نام ہے رائے بریلی. کیا نام ہے؟ رائے بریلی سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے. اور ایک شہر کا نام ہے الٹے باس بریلی, جہاں سے الٹے حضرت خاں پیدا ہوئے. جانتے ہو؟ ایک شہر کا نام ہے رائے بریلی, جہاں سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے. اور یہ مولانا سید ابو الحسن ندوی, یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. رائے بریلی سید احمد بریلوی کا مسکن. یہ سید احمد بریلوی ہندوستان کا بہت بڑا پیر تھا. شاہ سلدی محدث دہلوی کے یہ شاگرد تھے اور انہی کے مرید تھے. اور شاہ سلدی کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید یہ بعد میں جا کر سید احمد شہید کے مرید ہوئے اور رائے بریلی میں رہتے تھے. 1824 میں سید احمد شہید کو ایک آدمی نے کہا کہ تم یہاں سوئے پڑے ہو, تم یہاں اور پنجاب پر راجا رنجیت سنگھ کی حکومت ہے. اس وقت پنجاب میں یہ آپ کا پشاور بھی شامل تھا. یہ 1824 کی بات ہے. 1824 میں یہ پشاور بھی پنجاب میں شامل تھا. یہ کہا کہ تم یہاں سوئے پڑے ہو اور راجا رنجیت سنگھ نے پنجاب کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا ہے. مسجدوں کو استبل بنا دیا, مسجدوں میں گھوڑے باندھ دیے, لڑکیوں کو بے آبرو کیا. سلطان حضرت سید احمد شہید نے یہ بات سنی اور دبوڑا ہو گئے, بڑی پریشانی ہوئی. سید احمد شہید ہندوستان کا اتنا بڑا پیر تھا, میرا توجہ سے بات سنی. وہ پیر جس کے ہاتھ پر 40 لاکھ زانیوں اور شرابیوں نے توبہ کی تھی. وہ پیر جس کے ہاتھ پر 3.5 لاکھ سکھوں نے محمد کا کلمہ پڑھا. وہ پیر جس بستی کے سامنے کھڑا ہوتا لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اس کے نقش قدم پہ چلتے تھے. اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا پیر جس کا مرید شاہ اسماعیل شہید ہو, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی. اس نے مسند کی خانقاہ کی مسند کو چھوڑا, اس نے مسجد کے محراب منبر کو چھوڑا, اس نے احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کی سنت سے مل کیا, سر پہ کفن باندھ کے وہ میدان میں پکڑایا. اس نے نوجوان تیار کیے, اس نے 10,000 کے قریب اپنے مرید رضاکار بھرتی کیے, فوج تیار کی. اور سید احمد شہید 1826 رائے بریلی سے چلا, درہ خیبر سے ہوتے ہوئے اس میں درہ دولان سے ہوتے ہوئے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر آ کر حملہ کر دیا. اس وقت پنجاب میں یہ پشاور بھی شامل تھا. پشاور کے چوکوں میں راجا رنجیت سنگھ کے پرچم لہرا رہے تھے. اس وقت جب پشاور سے انہوں نے حملہ کیا تو آپ حیران ہوں گے, پشاور پر جس دن حملہ ہوا اس دن یکم مئی 1826 کا دن تھا اور دن اتوار کا تھا. دن کس کا تھا؟ اتوار کا دن تھا. اتوار 1826 یکم مئی یہ دن تھا. پشاور پہ حملہ ہوا, سید احمد شہید کی فوج پشاور کے شہر میں شامل ہوئی, داخل ہوئی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اس فوج کے کمانڈر چیف تھے. اور شاہ اسماعیل نے پشاور کو فتح کر کے پہلے حملے میں پشاور کے اس چار قصہ خانی میں کھڑے ہو کر پرچم راجا رنجیت سنگھ کا اتار دیا اور یہاں سید احمد شہید کا پرچم لہرا دیا. مولانا غلام رسول بہار کی کتاب میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید کے امیر المومنین ہونے کا شاہ اسماعیل نے اعلان کر دیا. اس پورے پشاور سے شراب بند ہو گئی, جوا بند ہو گیا, بدماشی بند ہو گئی, سٹا بند ہو گیا. اس پشاور میں ذرا کے اڈے ختم ہو گئے. جس دن راجا رنجیت سنگھ کے پرچم کو شاہ اسماعیل نے وہاں سے اتارا, جس دن شاہ اسماعیل نے شراب پر پابندی اس پشاور میں لگائی, اس دن یکم مئی اتوار کا دن تھا 1826 میں, اور آپ فرار ہو گئے کہ اسی پشاور کے شہر میں جب شاہ اسماعیل کا ایک روحانی فرزند مفتی محمود پر سرک تر آیا, تو جس دن مفتی محمود نے حلف اٹھا کر اس شہر میں شراب پر پابندی لگائی اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. اتوار کے دن شاہ اسماعیل نے اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی, اور 1972 یکم مئی اتوار کی کے دن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اسی پشاور کے شہر میں شراب پر پابندی لگائی, زنا پر پابندی لگائی, چوہے پر پابندی لگائی. یہ تاریخ کا یہ سنہرا واقعہ ہے کہ کس طرح اکابر اولیاء اللہ اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے چلتے. ولایت صرف تسبیح کھڑکانے کا نام نہیں ہے, ولایت یہ ہے کہ کفر کی طاقت کو ختم کر کے, ظلم کی طاقت کو ختم کر کے, استبداد کی طاقت کو ختم کر کے, تشدد کی طاقت کو ختم کر کے, عدل کو, انصاف کو, غریبوں کے حقوق کو بلند کرنا, اس سے بڑی ولایت دنیا میں کوئی نہیں. میرے دوستو, سن 1826 یہ لڑائی شروع ہوئی, اس کے بعد 417 اطمان دے نشہ اکورا فتح ہوتا چلا گیا, جس علاقے کو سیدہ نے شہید فتح کرتے وہاں 6-6 مہینہ قیام کرتے, 4-4 مہینہ قیام کرتے, بلاخر یہ فوجیں شنچاری سے ہوتے ہوئے 1831 میں شاہ اسماعیل شہید کی یہ فوجیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچ گئی. 1831 بالا کوٹ کی پہاڑی, 4 مئی کو یہ قافلہ, 1831 کو 4 مئی کو یہ قافلہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ پہنچا. وہاں کے چند لوگوں نے گرفتار, اس غداری کی وجہ سے میرے دوست سید احمد شہید کی گردن تہجد کے وقت سجدہ کی حالت میں کاٹ دی گئی, اور شاہ اسماعیل لڑتے ہوئے 6 مئی کو شہید ہو گئے. میرے دوستو, مجھے بتاؤ, آج پاکستان کا ایک دل فروش طبقہ, ایک دل فروش ملاؤں کا حصہ, جس نے انگریز کے گھوڑوں کے سر کھڑے ہوئے, جس کے تیروں نے انگریز کے شمشم الاوا کے لقب لیے, آج پاکستان میں وہ شاہ اسماعیل پر کفر کی فتوی لگاتا ہے, سید احمد کو برا کہتا ہے. وہ کہتا ہے جناب, یہ سکھوں کے جنگ تھے, یہ انگریزوں کے جنگ تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں گردن نہیں کٹایا کرتا, جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کبھی اپنے بچوں کو یتیم نہیں کراتا, وہ اپنی بیوی کو بیوہ نہیں کراتا. شاہ اسماعیل کو کیا پڑا تھا کہ وہ دلی کی آرام کی مسلط کو چھوڑ کر وہ کیوں ان پہاڑوں پہ پہنچا, وہ کیوں اس پیارے پیار میں پہنچا, وہ کیوں اس بے آگے گیا بستی میں پہنچا. اس کو کیا تھا کہ وہ یہاں جنگلات وادیوں میں اتر گیا اور بچوں کو یتیم کرا گیا اور بیوی کو بیوہ کرا گیا, گھر بار چھوڑ گیا. اس نے دنیا کو بتا دیا کہ شاہ اسماعیل حق کے لیے کٹ کر بدر و حنین کے غازیوں کی یاد تازہ کر سکتا ہے, اور اس مسلمان قوم سے ہم دائیں نہیں کر سکتا.
ساڑھے
400 نوجوان رضا کا شاہ اسماعیل کے ساتھ شہید ہوئے, 450 ان شہدا کی قبریں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ بنی ہوئی ہیں. میں خود ہر سال مئی کے پہلے ہفتے میں وہاں جلسے کے لیے جاتا ہوں. اس سال میں گیا, بے ساختہ شورش کشمیر کے یہ شعر میری زبان پر آ گئے. شورش نے اس بالا کوٹ کے شہیدوں کے بارے میں کہا ہے. شورش کہتا ہے, اے سرزمین بالا کوٹ, اے مدفن شاہ شہید, اے سرزمین بالا کوٹ, اے مدفن شاہ شہید, تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید, آج تک انہار کے نغموں میں ان کا سوگ ہے, شمع ایمان وادیے کا ران میں افروز. شورش کہتا ہے, شہیدان بالا کوٹ کا تیری نئی ہم پر قرض ہے, شرف کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض. میرے دوست, اتنا عظیم کام نہ, اس قافلے سے کچھ لوگ بچ گئے. مولانا جعفر تھا, مولانا یحیی علی, مولانا ولایت علی, یہ شاہ سید احمد شہید کے ولی تھے.
شاہ اسماعیل شہید تھے، یہ لوگ ان پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ شاہ اسماعیل شہید کی ایک کتاب تقویت الایمان کا جو مطالعہ کر لیتا ہے وہ کبھی زندگی میں بدعت نہیں کرتا، وہ کبھی شرک نہیں کرتا، وہ کبھی رسم نہیں کرتا میرے دوستو، اس لیے کہ شاہ اسماعیل نے بدعت کی جڑوں کو کاٹ دیا، شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھ لے گا وہ ہمیں گیارہویں کی روٹی نہیں دے گا، وہ ہمیں تیجا ساتا نہیں کھلائے گا، وہ ہمیں من گھڑت رسموں کے لیے ہمیں نواں دسواں چالیسواں کر کے ہمارے پیٹ کے دوزخ کو نہیں بھرے گی۔ یہ ان کی تکلیف ہے میرے دوستو۔ 1856 میں توجہ کریں، یہ اس قافلے کے کچھ لوگ ہندوستان میں انگریز کی قوت کئی صوبوں پہ قابض ہو گئی، آہستہ آہستہ انگریز نے پورے ہندوستان پہ اپنا سر و رسوخ جما لیا۔ 1856 میں 7 دسمبر کو دلی کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد دامن شہید، اس میٹنگ میں حضرت مولانا یحییٰ، مولانا جعفر طالیسری، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، یہ سب اس میٹنگ میں شریک ہیں۔ میٹنگ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انگریز پورے ہندوستان میں چھا رہا ہے، یا تو کسی طرح ہم زمین ہوتے رہیں یا عزت کی موت مر جائے انگریز میں تکا کر، یا انگریز کو یہاں سے نکال دیں۔ ایک آدمی نے مجمع سے کہہ دیا ہماری تعداد بڑی چھوڑی ہے، اور قاسم الملک نے جواب دیا کیا ہماری تعداد غازیوں میں بدر سے بھی کم ہے؟ اس ایک بات سے فیصلہ ہو گیا کہ انگریز سے لڑائی لڑنا ہے۔ چنانچہ 4 مارچ 1857 کو جو جنگ آزادی انگریز کے خلاف ہندوستان میں لڑی گئی، اس جنگ آزادی کا ہیرو، اس جنگ آزادی کا بانی، اس جنگ آزادی کا سرخیل، اس جنگ آزادی کا ہرار دستہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھا، قاسم نانوتوی تھا، رشید احمد گنگوہی تھا، مولانا جعفر طالیسری تھا۔ میرے دوستو دو مہاجر تھے، ایک امبالہ کا مہاجر تھا، ایک شاملی کا مہاجر تھا۔ امبالہ کے مہاجر پہ مولانا جعفر طالیسری کھڑے تھے، شاملی کے مہاجر پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کھڑے تھے۔ انگریز سے لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی کئی دن تک، بعض علماء کہتے ہیں کہ 22 دن تک انگریز سے لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی میں علماء کو خاطر کا فتح حاصل نہ ہو سکا، علماء کو کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ چند چار قسم کے ملاؤں نے انگریز کا ساتھ دے کر مسلمان قوم سے غداری کی، بلاخر علماء اس لڑائی میں شہید ہوئے، توپے سے علماء کا قتل عام ہوا، علماء زندہ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میرے دوستو آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس لڑائی کو انگریز کے توڑی آج غدر کہتے ہیں، یہ 1857 کا غدر، یہ غدر نہیں ہے، جو آدمی اپنے حقوق کے لیے لڑتا ہے اس کو غدر نہیں کہا جا سکتا، وہ جنگ آزادی ہوتی ہے، اس کو حریت کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو اس جنگ آزادی میں علماء کا جب سب حاصل نہ ہو سکا، انگریز کو اور تعلیت ہوئی۔ آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں کہ جب انگریز 1601 میں آیا تھا تو اس وقت 1000 دینی مدرسہ صرف دلی کے شہر میں تھا، صرف دلی کے شہر۔ لیکن آج 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چند ایک مدرسے دلی میں رہے تھے، یہ ٹھٹھا اور قدیم کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں 80-80 مدرسے تھے۔ تعلیمی سرگزشت کا مصنف کہتا ہے کہ انگریز کے حکم سے مدرسے شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ ڈاکٹر ولیم میئر کو انگریز نے 1866 میں بھیجا کہ اور جا کر ہندوستان کا معائنہ کر دیا ہو کہ مسلمان قوم کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے جو رپورٹ دی اس میں 4 سکے تھی، ڈالی شیڈ یہ تھی کہ ولیم میئر نے قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر وائسرا برطانیہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا اے وائسرا جب تک یہ قرآن ہندوستان میں موجود ہے تیری حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انگریز نے حکم دیا کہ آج ہی ہندوستان سے قرآن کے نسخوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 3.5 لاکھ نسخوں کو 1862 میں ایک ہندوستان کے اندر ایک جگہ رکھ کر آگ لگا دی۔ انگریز نے قرآن جلا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب تک ہندوستان میں مولوی موجود ہے، مولوی ہندوستان میں
جب تک عالم دین کے مدرسے موجود اس وقت تک انگریز کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری شکل کہ انگریز نے پہلے میر جعفر اور میر خالد کو خریدا تھا, اب وہ چندوں کے بتار خریدنے کی ضرورت نہیں, اب مولویوں میں سے چند آدمیوں کو خریدا جائے کہ جن کو انگریز پیسہ دے کہ مسلمان قوم سے آپس میں لڑائے. انگریز نے ان تینوں شکوں کے عمل کیا. پہلی شک کے مطابق 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے بنا دیے, اور دوسری شک یہ تھی کہ علماء کا قتل عام کیا جائے. چنانچہ مسٹر تانسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 1863 سے لے کر 1866 تک ہندوستان میں علماء کا قتل عام ہوا. 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکا دیا گیا. مسٹر تانسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکتی ہوتی. تانسن کہتا ہے کہ سوروں کی کھانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا. تانسن کہتا ہے کہ درختوں سے باندھ کر علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر دیا گیا اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. تانسن کہتا ہے کہ چاندی کے اوزاروں سے, چاندی کے پتھروں سے علماء کے جسموں کو اتار گیا. تانسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے گھر میں گیا, مجھے بدبو آئی, میں پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمے کے سامنے آگ کے انگارے پک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پکائی جا رہی ہے. تانسن کہتا ہے میرے سامنے 40 اور علماء کو لایا گیا اور انگریز نے کہا مولویوں کہہ دو کہ ہم اس انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے, ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تانسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے پہلے 40 علماء بھی آپ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آپ پر پک گئے. ایک عالم ایسا تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن نکالی. مسٹر تانسن کہتا ہے شیخ الحدیث کو جس کی داڑھی کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے, بہت بڑا عالم تھا, اس کو انگریز نے گرفتار کر کے ایک حکومت خانے میں بھیج دیا, سزا خانے میں, اور اس عالم دین کو توپ کے منہ کے آگے مار دیا گیا. اور ایک لمحے میں جب توپ کا بٹن دبایا گیا تو پوری فضا میں اس عالم دین کا ذرہ ذرہ بکھر گیا. آج اس انگریز کو ترس دیا. مسٹر تانسن کہتا ہے کہ انگریز احمد اللہ شاہ مدراسی جس کو انگریز نے ہتھکڑیاں لگا کر ایک عدالت میں پیش کیا, جج اس پر کھڑا ہو گیا. جج نے کہا احمد شادی تم نے مجھے پہچانا؟ شادی نے کہا نہیں. اس نے کہا شادی میں نے مدراس میں تم سے عربی کی کتاب پڑھی ہے, تم میرے استاد ہو. یہ کہہ رہا وہ جج رو پڑا. شادی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا شادی میرے کانوں میں تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے, ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 میں شریک نہیں تھا, ابھی چھوڑ دیتا ہوں. احمد اللہ شاہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے جج میں جان بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا. مولانا جعفر تھانی شریف کو بالا سے گرفتار کر کے ایک مکان میں بند کر دیا گیا. میجر مکفیل ایک میجر تھا, صبح کو سے لے کر شام تک پاؤں سے ٹھٹے مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیتا ہے. چوتھا جو اس نے کہا کہ مولوی جعفر بتاؤ تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے, تمہارے رضاکار کہاں ہے؟ مولوی جعفر تھانیس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا اگر بتا دو گے تمہیں 500 مربع زمین ملے گی, نہیں بتاؤ گے تو تمہیں صبح کو پھانسی مل جائے گی. مولانا تھانیس نے کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ صبح مجھے پھانسی ہو جائے گی. میں نے صبح کو روزے کی نیت کی, میرے ذمہ 4 روزے زندگی کے باقی تھے. مولانا کہتے ہیں میں روزے کی نیت سے بیٹھا تھا, وہ انگریز آ کر مجھے مار رہا ہے, مار مار کے تھک گیا لیکن میں مار کھا کر نہیں سکا. پھر آیا پھر وہ مارتا ہے, دوسرا آیا میں بے ہوش ہو گیا. کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا رات کے 8 بج چکے تھے اور میں نے 8 بجے دیکھا کہ شام ہو رہی ہے. میں نے سامنے کھڑے ہوئے ایک درخت کے پتے توڑ کر رو رہے پار. فرماتے ہیں کہ ہم تینوں علماء کو انگریز نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں جو بھی آنا لباس پہنا کر امبالا کی جیل سے کوٹ لکھ پر جیل اور تک ہمیں پیدل لایا گیا. کہتے ہم جب جیل میں پہنچے جیل میں ہم داخل ہوئے مولانا سمی سری کہتے ہیں گورے افسر نے کہا اور پولیس سے کہا کیا بات گورے افسر نے کہا یہ مولوی ایسے بات نہیں آئیں گے سمجھ گئے یہ مولوی ایسے بات نہیں آئیں گے ان کے گلے میں لوہے سے تاپ رہا. تاریخ کالا پانی میں مولانا سمی سری لکھتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے ہاتھوں کو دیکھا تو نہیں بہ رہا تھا اس کو ترس نہیں آیا پاؤں میں بیڑیاں تھی اس کو ترس نہیں آیا. مولانا سمی سری کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی بیڑیوں سے ترس نہ آیا انگریز نے درجنوں لوہے کے پاؤں ڈال دیے اور کہنے لگے ہم تینوں علماء کو تین لوہے کے پنجروں میں ڈال دیا گیا اور ان پنجروں کے اندر چونچ کا لوہے کی سلاخیں لگا دی گئی. ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے ہم اٹھ نہیں سکتے تھے. ان تینوں پنجروں کو مال گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھ دیا گیا اور حکم دیا کہ ان اس مال گاڑی کو ملتان لے جایا جائے اور ان مولویوں کو ملتان لے جا کر ملتان کی جیل میں پھانسی دے دی جائے. مولانا کہتے ہیں وہ مال گاڑی لاہور سے ملتان تین مہینے میں پہنچی. ملتان جب پہنچی تو ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر بیڑیاں پہنا کر ہمیں اسی طرح ڈسٹرکٹ جیل لے جایا گیا. مولانا خانی سر کہتے ہیں ہم جیل میں پہنچے تھے ہمیں ورق دے دیے گئے کالے ورق تو مولوی تمہیں صبح کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے. مولانا جعفر خان استری تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے وہ ورق دیکھے ہم نے خوشی منائی ساری رات خوشی منائی. صبح ہوئی گورا افسر آیا اس نے کہا مولوی جعفر تمہیں پتا نہیں کہ ہم تمہیں پھانسی دیں گے آج پھانسی کا دن ہے تم ساری رات خوشی کیوں مناتے ہیں. مولانا جعفر خان استری نے کہا خوشی اس لیے مناتے تھے کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم بستر پہ مریں گے تو پتا نہیں نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی اور ادھر اگر ہم پھانسی پہ چڑھ جائے ادھر پھانسی پہ چڑھیں گے سیدھے ہم نے کوثر پہ پہنچ جائیں. مولانا سنی سی کہتے ہیں انگریز گھبرا گیا واپس چلا گیا. تین دن کے بعد واپس آیا اس نے کہا مولویوں جس موت سے تم خوش ہوتے ہو انگریز نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں وہ موت نہ دی جائے بلکہ تمہیں 14-14 سال کے لیے کالا پانی کے جزیرے میں بھیجا جاتا ہے. مولانا سنی سی کہتے ہیں ہمیں کالا پانی لے جانے کے لیے ہمارے سر کے بالوں کو مور دیا گیا ہماری مونچھوں کو مور دیا گیا ہماری داڑھی کے بالوں کو مور دیا گیا اور مولانا یحییٰ علی داڑھی کے بالوں کو یوں پکڑ کے کٹے ہوئے بالوں کو پکڑ کے زاروں رونے لگے کہنے لگے اے اللہ میں چاہتا تھا شہادت مجھے مل جائے لیکن میری بجائے داری کے معاملوں کو شہادت ملا. مولانا جعفر قادری شریف کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی 3-4 دن کے لیے ٹھہرا لیا گیا. ہم نے سوچا کیوں ٹھہرایا تو پتا چلا کہ جو کالا پانی لے جایا جاتا ہے اس کے بچوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے. مولانا تھانی سی کہتے ہیں چوتھے دن جب ہمارے بچے آئے کہنے لگے میری بیوی اور میرا ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ جیل کی سلاخوں کے سامنے کھڑا ہے وہ مجھے ہتھکڑیوں میں دیکھتا ہے میری بیوی دیکھتی ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں میرا بچہ بھی رونے لگا میری بیوی بھی رونے لگی. جیل کے حملے نے دیکھا کہ 8 سال کا بچہ رو رہا ہے اور سادہ تو تھانی سی کے ہاتھوں سے لہو نکل رہا ہے ہتھکڑیوں کی وجہ سے پاؤں میں بیڑیوں کی وجہ سے لہو بہ رہا تھا. بچہ پوچھتا ہے رو کر ابا جان تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے لوہا کیوں پہنایا گیا تجھے زنجیریں کیوں پہنائی گئی. کہنے لگے کہ مجھ سے رہا نہ گیا زبط کے بندھن ٹوٹ گئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر 14 سال تیرے خدا نے زندگی رکھی تو واپس آؤں گا پر میں قیامت کی صبح کو ملاقات کروں گا. میرے دوستو ہائے جس پہ تمنا سے دوا کی دوریاں سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں یاد ایام جفا آخر بھلائے تو بھلائے کس طرح اور دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. آج پاکستان کے ان دادی اور حکومت کے ان خوشانسی ملاؤں سے کہتا ہوں کہ یا دیوبند کے ان پر دم علماء کا نام لینا چھوڑ دو یا حکومت کی چاپلوسی چھوڑ دو. ٹھیک ہے یار دیوبند کے علماء نے انگریز سے لڑائی لڑی چاپلوسی کی. مولانا جعفر تھانیسری کو جب سزائے موت سے سزائے عمر قید میں ان کی سزا بدل گئی تو انہوں نے اس موقع پر کالا پانی کی تاریخ میں شعر لکھا ہے کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے. ہائے میرے دوستو انگریز سے یہ علماء تکرار آج پاکستان میں انگریز کی ٹولیوں کی حکومت ہے، پاکستان میں انگریز کے گماشتوں کی حکومت ہے، اگر انگریز کے سامنے ہمارے اکابر نہیں جھکے تو انگریز کے ٹولیوں کے سامنے اکابر کا وہ پسند دلیل مولانا فضل الرحمان نہیں جھک سکتا. ساری زندگی فضل الرحمان جس کے بعد مولانا مفتی محمود نے اس پاکستان کی 38 سالہ تاریخ میں پاکستان کے جگیرداروں کو، سرمایہداروں کو، ٹوڈیوں کو، خوشامدیوں کو، سلطانوں کو، دوانوں کو للکار کر بتا دیا کہ علماء حق کی یہ تاریخ ہے کہ ظلم و جبر سے ٹکرا جائے، علماء حق کی یہ تاریخ ہے کہ منہ چھپا کے دیے، نسل چھپا کے دیے، ستم گھروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، ایک رات کم جیے تو ہے کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے دیے. یہ ایک تاریخ، ایک زندہ جاوید ہمارے علماء کی داستان. میرے دوستو، تیسرے نمبر پر انگریز نے یہ سوچا تھا کہ جناب ایسے مولوی پیدا کیے جائیں جس سے مسلمان قوم کو آپس میں لڑایا جائے. چنانچہ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا جو مسلمان مولوی تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خلاف، دین میں حرام ہے جنگ کا خلاف. یعنی اس نے کہا انگریز کے خلاف لڑائی کرنا چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. انگریز نے اس مولوی کو خرید لیا، پیر کو خرید لیا، اور اس کے ساتھ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ مجھے جبریل میرے پاس فرشتہ آیا تھا، 124,000 نبیوں کے بعد جو فرشتہ آیا تھا اس کا نام جبریل تھا. اس مردود کے پاس جو آیا تھا اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا. کیا تھا اس کا نام؟ ٹیچی ٹیچی. ایسا پاگل دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. کہتا ہے میرے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی. میرے کو توجہ کرے گا، انگریز مرزا قادیانی کا اس کے بعد ایک جھوٹے مجدد کو پیدا. اس مردود غلام احمد قادیانی نے کہا قاسم محمود کی کافر، رشید احمد سنگوہی کافر. اس جھوٹے مجدد نے بھی کہا قاسم محمود کی کافر، رشید احمد سنگوہی کافر. غلام احمد قادیانی نے کہا فتوا، انگریز کے ہاتھ میں فتوا دے کر کہا جہاد چھوڑ دو. اور اس کے مقابلے میں اس جھوٹے مجدد نے کہا کہ اے رام الاعلام سے اللہ ہندوستان دار السلام، کہ ہندوستان دار الاسلام ہے. شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان دار الحرب ہے، یعنی کافروں کی حکومت ہے. اس جھوٹے مجدد نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان مسلمانوں کی حکومت ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام. میرے دوست، وہ ٹوڑی اس زمانے کے میر جعفر، میر صادق امی تھا، اور اس کے حاشیہ نشین غلام احمد قادیانی، جھوٹا مجدد، سلطانے چوانے قریشی ملن، یہ ذریت جو میر جعفر سے اور میر صادق سے چلی تھی آج تک چلی جا رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری تاریخ ہے کہ جو قاسم نامود تھی، رشید احمد سنگوہی، شیخ الحسن سے لے کر آج مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان تک چلی جا رہی ہے. میرے دوستو، مولانا محمد قاسم نامود نے جب یہ دیکھا علماء شہید ہو گئے، علماء تباہ ہو گئے، اور علماء کا قتل ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے. دلی کے مدرسہ رحیمیہ، شاہ ولی اللہ کے مدرسے کو انگریز نے تین دونوں سے شہید کر دیا، مسجد شہید کر دی، مدرسے شہید کر دیے. 1866 میں حضور علیہ السلام نے خواب میں مولانا قاسم نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کی بستی میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو، اگر اسی طرح دین کے علماء ذبح ہوتے رہے دین ختم ہو جائے گا، ایک مدرسہ بناؤ. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اس ظلم و تشدد کے بعد 14,000 علماء کی شہادت کے بعد 1866 میں دیوبند کی بستی میں دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، انار کے درخت کے نیچے، جس مدرسے کی بنیاد انار کے درخت کے نیچے رکھی تھی. اور 1700 سال کے بعد اس مدرسے سے 80,000 علماء، فقہا، صلحاء، امام، پیشوا، بڑے بڑے مفکر، مجاہد، شکر سرار، حکیم، طبیب، عالم، خطیب، پھیل کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچائے. اور میرے دوستو، اسی مدرسہ سے فارغ ہونے والا شیخ العلم مولانا محمود الحسن تھا، اسی مدرسہ کا سب سے پہلا طالب علم تھا وہ شیخ العلم محمود الحسن، جس کے بارے میں شورش کشمیری کہتا ہے کہ گردشے دوران کی سنگینی سے ٹکراتا رہا. گرد سے دورات کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالتا میں نغمہ مٹھو وفا گاتا رہا. شیخ المولانا محمود الحسن 1920 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. 1920 اس وقت پاکستان کے بنانے کا مسئلہ شروع نہیں ہوا تھا, صرف انگریز کی مخالفت اور انگریز کے خلاف جہاد ہی ہندوستان کے مسلمانوں کا مقصد تھا. لیکن آج پاکستان میں 14 اگست آتا ہے, 23 مارچ آتا ہے, پاکستان میں ان دنوں میں انگریز کے ٹوڑی سلطانوں کا نام ٹی وی پہ آ سکتا ہے, کچروانوں کا نام ریڈیو پہ آ سکتا ہے, اخباروں کے ایڈیشن صاحب نقوی کے کنجریوں کے نغمہ گانے والی عورتوں کے اور گانے والی عورتوں کے انٹرویو ریڈیو ٹی وی پہ آ سکتے ہیں, انگریز کے ٹوڑیوں کے نام ریڈیو ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس مجاہد آزادی شیخ الہند محمود الحسن کا نام ٹی وی اور ریڈیو پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس جس نے انگریز سے للکار کر ایسے مجاہد 40,000 علماء اس برے صغیر کو پیدا کر کے دیے جو انگریز کے ایوانوں سے ٹکرا گئے, جن کی وجہ سے انگریز اس ملک سے نکل جانے کے مجبور ہوئے.
آج اس شیخ الہند کا نام پاکستان کے اخباروں کی زینت اور ایڈیشنوں کی زینت کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ پاکستان کی اس نئی نسل کو اپنے محسن کا پتہ نہیں, اور جو علماء چولہے کی بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیے گئے, جو علماء پھانسی کے تختوں پہ لٹکا دیے گئے, جو علماء 4-4 سال 10-10 سال 20-20 سال کالا پانی اور مالتا کی تلاشوں میں اپنی جان میں گزار کر آزادی کی نسل کو روشن کرتے رہے, آج ان کا نام اس لیے ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, اس لیے ریڈیو پہ نہیں آ سکتا کہ اس پاکستان میں آج بھی انگریز کے ٹوڑیوں کی حکومت ہے, انگریز کے گھوشہ مشکلوں کی حکومت ہے, انگریز کے خوشادیوں کی حکومت ہے. جب تک یہ ٹوڑی یہ انگریز کے یہ کالے رنگ کے انگریز کے غلام اس ملک میں موجود ہے, اس وقت تک علماء دیوبند کے بچے بچے کی اس وقت تک کوشش اور جدوجہد جاری رہے گی. قیامت کی صبح تک دیوبند کا بچہ بچہ اسلام کے لیے کٹ جائے گا, مٹ جائے گا, لٹ جائے گا, سب کچھ قربان کر دیں گے. لیکن جب تک انگریز کے ٹوڑی ایک بچہ بھی سہولت میں اس کا موجود ہے, ہماری جہاں جان ہمارا جہاں اس وقت تک جاری رکھا ہے.
یہ کچھ سوال آئے ہیں, ماشاء اللہ سارے کہو ماشاء اللہ. سوالوں کا پہلے بھی ہم نے ہر بار جواب دیا اور آج بھی انشاءاللہ میں جواب دیا بغیر نہیں جاتا. یہ سوال ہے کہ دیوبندی درود و سلام کے نام کریں, سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ وہی طبقہ جو شروع سے انگریز کا ٹوڑی چلا تھا, اس کا اس وقت اس نے پروپیگنڈا کیا تھا جب قاسم امیر بھی انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا, وہ کہتا تھا یہ کافر ہے, یہ گستاخ ہے, تاکہ مسلمان اس کے قریب نہ جائیں. آج وہی توڑی تک تھا, کہتا جی یہ دیوبندی درود کو نہیں مانتے, سلام کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے اور تمہارے باپ کو مانتے. مجھے بتاؤ نماز نہیں ہوں پڑھتے 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 تو نماز میں درود نہیں ہوتا, تو پھر درود نہیں پڑھتے, تو پھر یہ منکر کیسے ہوئے؟ نہیں, مدینے والا جو درود ہے ہم اس کے قائل ہیں, اور جو فیصل آباد میں بنا ہے اس کے نہیں قائل. بات یہ ہے جو فیصل آباد میں درود بنا ہے اس کے قائل ہے, جو مدینے سے آیا ہے اس کو ہم مارنے پڑتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ درود کے لفظوں کو ذرا غور کرو. ایک درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود ہے. صلاۃ کا معنی بھی رحمت ہے, سلام کا معنی بھی رحمت ہے. تو جب ایک آدمی کہتا ہے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اے نبی تجھ پر سلام بھی ہو صلاح بھی ہو, وہ اپنی طرف سے کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے اس کا اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو, چاہے وہ بے ایمانی کر کے آیا ہو, وہ کہتا ہے اے نبی تجھ پر رحمت رحمت. اور ایک علماء دیوبند جو کہتے ہیں اللہم صلی علی, اللہم محمد و علی آلہ, اے اللہ تو رحمت بھیج, ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ عام آدمی کہے کہ اے نبی تجھ پہ رحمت ہو, ایک یہ ہے کہ دیوبندی یہ کہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پہ رحمت ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ خود کہتے ہیں نبی پہ رحمت ہو, ان سے پوچھو کہ رحمت تمہارے پاس کہاں سے آئی,
تھوڑے کول تو تیجے سانچے تو سوا کوئی نہیں. کہتے ہیں جی رحمت نبی پہ رحمت تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ رحمت تو اللہ کی ہوتی ہے, تو اللہ سے درخواست کرنا چاہیے کہ اے اللہ, اللہ صلی اللہ, اے اللہ تو رحمت ہے کس پر؟ اللہ صلی اللہ محمد, محمد پر رحمت ہے. یعنی ہم گناہگار ہیں, ہم رحمت نہیں کر سکتے, ہم خطا کار ہیں, ہم رحمت نہیں کر سکتے. اے اللہ رحمت بھی تیری, نبی بھی تیرا, تو جس طرح تیرے نبی سے لائق ہے اسی طرح رحمت بھی. ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو یہ پاگل کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے. ہاں پاکستانی درود کو نہیں مانتے, مدینے والے کو مانتے. ٹھیک ہے نا؟ اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا جہل ہے. ہمارے وہاں تو